أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبتا فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. زندگانی اہل بیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ عشرہ مجالس میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا. بے انتہا محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عشرے کو سنا. میں ممنون ہوں اس محبت سے آپ لوگوں نے مجالس کو سنا. خداوند متعال ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اسی طرح سے عزاداری کرتے رہیں. عزیزان گرامی، آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے زندگی سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا، اور اہل بیت علیہ السلام کی کربلا کے بعد کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ہر امام نے اپنے دور میں قرآن کی تعلیمات، رسول خدا کی تعلیمات کو پہنچایا ہے، اور گیارہویں امام علیہ السلام کا یہی شاہکار ہے. اگر آپ دیکھیں تو بارہویں امام علیہ السلام تو غیبت میں، لیکن ان سے پہلے کے جو تین امام ہیں وہ کم سینی کے اندر گئے ہیں. نویں امام صرف 25 برس کے تھے، 25 ان کی ایج تھی جب ان کی شہادت ہوئی. دسویں امام 41 سال کے تھے، 41، یہ بھی کوئی زیادہ ایج نہیں. اور گیارہویں امام صرف 28 سال کے تھے، 28. بہت کم سینی کے اندر جو ائمہ علیہم السلام ہیں، یہ کے بعد ایک ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور یہ بنی عباس کا وہ دور ہے جس میں مسلسل وہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ آئمہ جو مختلف انداز سے آنے والے ایک طولانی غیبت کے دور کے لیے امت کو تیار کر رہے تھے کہ ایک بہت طولانی غیبت آنے والی ہے، اور آئمہ بار بار کہتے تھے ایک بہت طولانی غیبت آئے گی. ہلک فی المستعجلون، جلد بازی کرنے والے تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. کذب الوقاتون، جو وقت کو معین کریں گے، یہ کہیں گے کہ امام کا ظہور اگلے سال ہونے والا ہے، یا یہ کہیں گے 100 سال تک نہیں ہوگا، وہ سب جھوٹے ہیں، کوئی وقت نہیں جانتا. کوئی عالم ہو، کوئی مرجع ہو، کوئی اور مومن ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی ہو، کوئی وقت نہیں بتا سکتا امام کے ظہور کا، کسی کو نہیں معلوم. کوئی آدمی کبھی نہ کہے کہ میں جانتا ہوں، 1000 سال نہیں آئیں گے یا اگلے سال آنے والے ہیں، کوئی وقت نہیں بیان کر سکتا. تو یہ مختلف ادوار کے لیے آئمہ تیار کر رہے تھے. خصوصاً یہ جو آخری تین امام تھے، انہوں نے ذہنوں کو تیار کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو غیبت میں کیسے وقت گزارنا ہے. گیارہویں امام نے بھی اسی انداز سے کیا کیا کہ اپنے ایک وکلا کا جال بچھایا اور بارہویں امام کا مسلسل تعارف کرواتے رہے. جواسیس یعنی جاسوس بیٹھے رہتے تھے امام کے گھر پہ, خواتین خدمت کے غرض سے, مرد آتے تھے باہر کھڑے رہتے تھے کہ سب کو معلوم تھا پیغمبر اسلام کہہ گئے میرے بارہ وسیع ہوں گے تو گیارہویں امام یہ ہیں, بارہویں نے انہیں کے یہاں آنا ہے. تو کسی طریقے سے جب معلوم ہو تو ان کو اسی وقت قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. یہ بڑے بڑے دشمنوں کی سازش تھی. تو گیارہویں امام علیہ السلام بے انتہا اختناق میں, بے انتہا کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر جاسوس بیٹھے رہتے تھے, لیکن پھر بھی وہ اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے. ایک بہت بڑی سازش قرآن کے خلاف شروع ہوئی گیارہویں امام کے دور میں, اور اس میں کوشش یہ کی گئی, اسحاق کندی نامی ایک بہت بڑا عالم تھا, اس نے کوشش یہ کی, جو منحرف ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگ جب زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہوتی, صحیح تربیت نہیں ہوتی, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ قابلیت کی وجہ سے بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں. آئمہ کی مسلسل, خدا کی طرف سے مسلسل ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے. تو اسحاق کندی جو ہے بہت قابل تھا, اس نے کتاب کا نام رکھا, ابھی کتاب چھپی نہیں تھی لیکن مشہور ہو گئی, کتاب کا نام رکھا التناقض فی القرآن, قرآن میں تناقض ہے معاذ اللہ, یعنی کنٹرڈکشن ہے, قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے. اس نے کتاب لکھنا شروع کر دی اور یہ گیارہویں امام کا دور تھا, ہر جگہ مشہور ہو گئی, لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ آدمی 20 سال سے ایک کتاب لکھ رہا ہے, ابھی چھپی نہیں ہے لیکن 20 سال میں شہرت ہو گئی کہ یہ ثابت کر رہا ہے قرآن میں کنٹرڈکشن ہے, تضاد ہے, ہر جگہ باتیں ہونے لگیں. گیارہویں امام کا دور آیا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا, کہا کہ تم اس سے قریب ہو جاؤ. کہا مولا اس سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا قریب ہو جاؤ میں بتاؤں گا فائدہ کیا ہوگا. صرف قریب ہو جاؤ وہ تم پہ اعتماد کرنے لگے, وہ تم پہ ٹرسٹ کرنے لگے. جب قریب ہو جاؤ گے میں بتاؤں گا, تمہاری تربیت کروں گا کیسے سوال کرنا ہے. کہا اچھا مولا. تو وہ امام کا شاگرد ہر روز جا کے اسحاق کندی کی خدمت کرنے لگا اور جا کے اس کی کتابوں کو صحیح کر کے رکھتا ایسے ویسے. وہ سوچ رہا تھا کہ امام کہیں گے کتاب چورا لو, کا نہیں ایک سوال کہوں گا اس سے سوال کر لینا. جب ایک دن اسحاق کندی نے دیکھا کہ بہت قریب ہو گیا, وہ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگا ہے, تو بہرحال اس کو کتابیں لے جانے دینے لگا. اب اس نے کہا مولا میں بہت قریب ہو گیا ہوں, اب بتائیے کام کیا ہے. امام نے کہا اس سے صرف ایک سوال کر لینا, یہ سوال سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. امام نے کہا صرف ایک سوال کر لینا. کہا مولا کیا سوال کروں؟ کہا اس سے سوال یہ کرنا کہ تم اتنی مدتوں سے یہ کتاب لکھ رہے ہو کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے, قرآن میں تناقض ہے, قرآن میں تضاد ہے, قرآن کی باتوں میں ٹکراؤ ہے, ایک بات دوسرے سے ٹکراتی ہے, تو یہ بتاؤ کیا تم نے آیات کو ویسے سمجھا ہے جیسا کہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اس نے سمجھانا چاہا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھ گئے, بہت سے لوگوں کو شاید تھوڑی اور وضاحت کرنی پڑے گی. کہا یہ پوچھو اس سے کہ تم نے قرآن کے معنی کو ویسا سمجھا جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا ہے؟ اس نے کہا بس مولا اتنا سا سوال. مولا نے کہا, اس بیچارے شاگرد کو بھی مولا کے سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا. مولا نے کہا بس یہ سوال کر لینا, وہ سمجھ جائے گا میں نے کیا سوال کیا ہے, لیکن یہ مت بتانا سوال کس کا ہے, یہ سوال تم کہنا میرا ہی ہے, تاکہ اپنے طور پہ سوال کرو, میں نے تمہیں سمجھایا تم اپنے طور پہ سوال کرو. کہا ٹھیک ہے مولا میں سوال کر لوں گا. اب وہ اسحاق کندی کے پاس گیا, کہا استاد میرا ایک آپ سے سوال ہے, اگر آپ برا نہ منائیں میرے سوال کا جواب دیجیے. کہاں پر خوردار بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں کنٹرڈکشن فی القرآن, قرآن میں تناقض ہے, تضاد ہے, ٹکراؤ ہے, تو یہ بتائیں کیا آپ یہ جو ٹکراؤ پیش کر رہے ہیں قرآن میں ٹکراؤ ہے, تضاد ہے, آپ نے آیتوں کو ویسا سمجھا ہے جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ خاموش ہو گیا, کچھ دیر سوچتا رہا. کہا یہ تجھے سوال کس نے بتایا ہے؟ کہا تجھے سوال کس نے بتایا؟ کہا میرے اپنے ذہن میں سوچا. کہا نہیں تیرے ذہن کی ایجاد نہیں ہے یہ سوال. کہا کیوں, میں کیوں نہیں سوچ سکتا؟ کہا 20 سال سے میں کتاب لکھ رہا ہوں, میں تیرا استاد ہوں, میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا. جب میرے ذہن میں نہیں آیا تو تیرے ذہن میں کیسے آ سکتا؟ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا سوال ہے جو علم کا سمندر ہوگا. کہا یہ مجھے امام حسن عسکری نے سوال بتایا. اس نے کہا ان کے اللہ طلحہ کا ان کے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں بتا سکتا تھا. کچھ دیر سوچتا رہا, اس کے بعد اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور وہ کنویں میں کود گیا. اس نے ایک ویل کے اندر, کنویں کے پانی کے اندر چھلنگ لگا دی, لوگوں نے اس کو بچا لیا, کتاب ڈوب گئی. तो लोगों ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, कहा क्योंकि इस एक सवाल ने मेरी 20 साल की मेहनत को जाया कर दिया कि कुरान को जब मैं वैसा समझा ही नहीं हूं जैसा अल्लाह ने समझाना चाहा, तो फिर मुझे ये कैसे पता कि इसके अंदर टकराव पाया जाता है। जब अल्लाह की बात को वैसे समझना चाहो जैसे अल्लाह ने चाहा है हजरात, तब बात वाज़े होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अहले बैत से कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, जब वो समझाएंगे तो फिर मालूम होगा कुरान में कंट्रडिक्शन नहीं है। हजरात सहाबा का बहुत मर्तबा है, जैसे जैसे आयतें नाजिल होती थी ना वो कुरान पे अमल करते थे। कुरान कहता था नमाज पढ़ो, सहाबा नमाज पढ़ते थे। कुरान कहता था रोजा रखो, सहाबा रोजा रखते थे। कुरान कहता था जिहाद करो, सहाबा जिहाद करते थे। कुरान कहता था राह खुदा के अंदर इन्फाक करो, सदका दो, सहाबा इन्फाक करते थे, सदका देते थे। कुरान कहता था ज़कात दो, वो ज़कात देते थे। कुरान कहता था हज करो, वो हज करते थे। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम वो हैं कि जब वो नमाज पढ़ के ज़कात देते थे तो आयत नाजिल होती थी, जब वो बिस्तर रिसालत पे सोते थे तो आयत नाजिल होती थी, जब जनाब सय्यदा राह खुदा में रोटियां देती थी तो सूरा नाजिल होता था। तो अहले बैत वो हैं, ये असहाबा जो आयतों के मुंतजिर है, आयतें अहले बैत की मुंतजर है कि अहले बैत कोई काम अंजाम दें तो सूरों की आयतें नाजिल होंगी। तो हजरात अहले बैत के फजाइल को, उनके मकाम को समझें। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बड़े ही गहरे अंदाज से हजरात, ये दौर था 11वें इमाम का जहां पे आप जहनों को तैयार कर रहे थे कि कुरान को समझो और आले मोहम्मद को समझो। तो मुख्तलिफ लोग आते थे, सवालात करते थे। इमाम अपने घर में सामर्रा के अंदर जहां पे आपके बाबा का रोजा भी था, आपने पूरा अहतमाम कर रखा था, तो आप मुसलसल जितनी भी उस वक्त हजरत थी तहरीकें थी सबको तारफ करवा रहे थे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से समझने की कोशिश करो। आज एक तफसीर भी मौजूद है जिसे मनसूब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, मनसूब है, मंसूब है, लेकिन लाजमी नहीं कि सब कुछ इमाम का हो, क्योंकि उनके शागिर्दों से कोताही हो सकती है सुनने में समझने में, तो इसलिए उन्होंने लिखा कि इमाम ने जैसा बताया था। लेकिन हर चीज हमारे उलमा कहते हैं कि ये इमाम से नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की कि इमाम ने जो कुछ कहा और जितना याद रहा उन्होंने लिख दिया। तो इमाम ने मुख्तलिफ शागिर्दों को तैयार किया और बहुत बड़े बड़े रावियान हदीस को तैयार किया, बड़े बड़े उलमा को तैयार किया। उसके फौरन बाद उसे लकाफी लिखी गई, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हदीस की, शिया सुन्नी दोनों मतलब है फिक्र के अंदर। तो 11वें इमाम ने सारे के सारे उस जमाने के मोमिनीन को, मुसलमानों को तैयार किया कि देखो रसूल खुदा ने जो वादा किया था वो पूरा होगा। हजरात आज मैं सिर्फ एक और दो बातें पेश करूंगा 11वें इमाम की जिंदगी से, और फिर 11वें इमाम के जो शहादत के और आखिरी इमामत के दौर है उसके मुताबिक बात करना चाहता हूं। सलातुल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद। तो कुरान के अंदर बेनतहा आयात हैं और आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को उनकी तफसीर बताई और तैयार किया। 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि जो खुम्स का निज़ाम कायम हुआ था तारुफ करवाया, कहा कि मेरे वकला को दो, और वकला को बताया कि कहाँ कहाँ मसरफ हो सकता है, खुम्स के मसारिफ क्या है, यानी कहाँ पे स्पेंड किया जा सकता है, कहाँ खर्च किया जा सकता है, और फिर तरबियत करने लगे। इमाम के एक वकील थे जो कुम में रहा करते थे, कुम के अंदर, कुम शुरू से इमाम के मानने वालों की एक शहर था जो ईरान में है, अभी बहुत छोटा सा शहर था, तो बहुत बड़ा शहर हो गया। तो वहां से एक वकील इमाम का गया और साथ में एक शिया ने कहा कि मैंने कहा मैं जाना चाहता हूं ताकि देखूं तो सही कि 11वें इमाम के बाद वो 12वें इमाम कौन होंगे जो पूरी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म व जोर से भर चुकी होगी। कहा मैं जाके इमाम से पूछूंगा। अब वो आए, जब सामर्रे आए ना तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन इशारा किया, कहा कि आज का अपना खुम्स मुझे मत दो, वो जो 4 बरस का बच्चा बैठा है ना उसे जाके अपना खुम्स दो, उससे हिसाब किताब कर लो। तो वो शिया कहता है कि इमाम के वकील ने ले जाके खुम्स का हिसाब देना शुरू कर दिया। मुझे ताज्जुब होने लगा कि ये कैसे इमाम एक 4 बरस के बच्चे के पास भेज दिया, बच्चे को क्या मालूम होगा। तो कहा कि बच्चे ने बगैर पूछे फौरन कहना शुरू किया, देखो इस थैले के अंदर इतने पैसे हैं, उस थैले में उतने पैसे हैं, वो जिस शिया ने भेजा ये उसको वापस कर देना, उसे कहना हमारे तरफ से हमने कबूल कर लिया, तुम्हारे हमसाय के अंदर एक गरीब आदमी रहता है ये पैसे उसको दे देना। कहा ये पैसे हमने कबूल नहीं किए। कहा मौला क्यों? कहा इसके अंदर इतने पैसे हैं, लेकिन जिस शिया ने भेजे हैं ना उसने अपने हमसाय का हक मार रखा है, अपने भाई का हक मार रखा है, हम गसबी पैसों से खुम्स नहीं लेते हैं। कहा उसे कहना वापस कर दे। फिर कहा कि इस जो ये जो तुम्हारा थैला ना इसके अंदर इतने दीनार हैं, इतने दिरहम हैं। कहा नहीं मौला इसमें इतने नहीं, इससे ज्यादा है। इमाम ने कहा नहीं, अभी बैठ के गिन, जितने मैंने बताए उतने ही होंगे। तो उन्होंने गिनना शुरू किया, तो उसने गिनना शुरू किया, कहा नहीं मौला जो आपने कहा वो नहीं है, जो मैंने कहा था वो भी नहीं है, कुछ और है। मौला ने कहा फिर गिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो मैं कह रहा हूं वही है। अब वो जो साथ में शिया आया था वो देखने लगा ताज्जुब से कि कैसे इस बच्चे को हर चीज मालूम है। उसने दोबारा गिना, कहा मौला जो आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही, उतने ही दिरहम है, उतने ही दीनार है। इमाम ने कहा ये पैसे मैंने कबूल किए, जब वापस जाओगे तो तुम्हारी बस्ती के अंदर एक बेवा खातून रहती है, उसके पास यतीम बच्चे हैं, हमारी तरफ से ये खुम्स के पैसे उस बेवा खातून को दे देना। तो अब वो शिया बैठा था, उसने ताज्जुब किया, कहा मौला आप कौन हैं और ये आप सब कैसे जानते हैं कि बगैर थैला खोले आपको मालूम है कितने पैसे रखे हैं, आप नाम तक जानते हैं, आप ये तक जानते हैं किसने किस नीयत से भेजे हैं, गसबी हैं कि जायज पैसे हैं। इमाम ने कहा तू नहीं जानता, मैं रसूल खुदा का वो फर्जंद हूं जिनका उन्होंने वादा किया था कि जमीन को अदल इंसाफ से भरेगा। तो आपने गौर करना ना, ग्यारहवें इमाम ने जहनों को तैयार करना शुरू कर दिया कि सब लोग जहन अपने अभी से जहन नशीन कर लें कि एक बारहवें ने आना है और उनकी गैबत है। दो तरह की गैबत है, गैबत सुगरा है, गैबत कुबरा है। तो फौरन ग्यारहवें इमाम ने जहनों को तैयार किया और फौरन वाबस्ता करना शुरू किया, कहा अभी से जहन नशीन कर लो, एक बारहवां आने वाला। हजरत गुज़श्ता भी बाज़ खुलफ़ा जो थे ना उन्होंने क्या किया, जैसे मामून सब एक हदीस रसूल खुदा की सबके जहनों में थी कि पैगंबर ने फरमाया मेरे बारह वसी होंगे और बारहवें का नाम मेहदी होगा, तो सबके जहनों में ये बात थी। मामून ने भी यही किया था, तवज्जो है ना रोके मेरे साथ। मामून ने यही किया, अपने एक बेटे का नाम मेहदी रख दिया, उसके कई बेटे थे, इसलिए आयमा ने जब भी उस मेहदी का नाम लिया ना कहा मत कहा करो मेहदी, कहा करो मेहदी अब्बासी, अब्बासियों का मेहदी है, ये हमारा मेहदी वो नहीं है। तो उसके कई बेटे थे, मोहतमद शाह मोतसिद था और ये मेहदी था। तो क्या किया इमाम ने, इमाम ने अब आठवें इमाम का दौर था तो उसने अपने बेटे का नाम मेहदी रखा और वो लोगों से कहने लगा, कहा देखो रसूल खुदा के जो चचा थे अब्बास मैं उनकी नस्ल से हूं और रसूल खुदा ने कहा था कि अहले बैत में से एक मेहदी आएगा दुनिया को उतना इंसाफ से भर देगा, तो ये वही मेहदी है जो रसूल खुदा ने कहा था। अब काफी लोग कंफ्यूज हो गए, बड़े परेशान होने लगे। तो अक्सर औकात वो बुलाया करता था, आवाज देता था, बेटा मेहदी कहां हो, जैसे आवाज देता था ना तो सारे के सारे लोग मुतवज्जे होते थे, कहते थे वो मेहदी है या नहीं है। तो आठवें इमाम ताजीमन खड़े होकर कहते थे वो जो मेहदी जिसके हम इंतजार में हैं उसका बाप भी उसकी ताजीम में खड़ा होता है, और जिसको ये मेहदी कहते हैं कभी ये मारते हैं कभी भाई मारते हैं, उसे कुछ मालूम ही नहीं है कि हम जिस मेहदी के मुंतजर हैं वो अल्लाह की हुज्जत है। तो हर इमाम ने ताकीद की है कि देखो पहचानने की कोशिश करो, जो हुज्जत खुदा होगा उसके अलामात होंगी, वो अल्लाह का नुमाइंदा है। तो अब ग्यारहवें इमाम सारे अजहान को तैयार कर रहे हैं, हर मानने वाले को, हर जानने वाले को, हर मुसलमान को मुतवज्जे करते थे, याद रखो गैबत आएगी, बहुत से लोग हलाक हो जाते। और फिर इमाम ने कसरत से लोगों के अंदर, अच्छा कई लोगों को ये शुभा था कि भाई जवासीस जाते रहते थे, जासूस आते थे, और अक्सर खवातीन अंदर आती थी, कहती थी इमाम की अजवाज के ऊपर निगाह रखना, जब भी विलादत के आसार हो फौरन जाके खबर कर देना बादशाहों को। तो हजरत जिस तरह से जनाबे इब्राहिम का कभी मालूम ही नहीं था नमरूद को कि उनकी विलादत होने वाली है, क्योंकि अल्लाह का वादा था कि एक बच्चा आएगा वो जवान होगा इब्राहिम बनेगा नमरूद को शिकस्त दे देगा। इसी तरह से अल्लाह ने वादा किया था जनाबे मूसा के लिए कि जनाबे मूसा की विलादत होगी, जवान होंगे और फिरौन को शिकस्त दे देंगे। तो इसी तरह से अल्लाह ने वादा किया था कि कोई मेहदी बरहक आएगा। तो अब वो सारे के सारे अब्बासी जो थे वो बार बार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की अजवाज की जासूसी के लिए खवातीन को भेजते थे, कहते थे बस मिलने चली जाया करो, देखा करो कि आसार विलादत तो नहीं है, और आसार विलादत हमेशा छुपे रहते थे। तो जब जैसे ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने एक रात नीमा शाबान की रात में अपनी फुप्पी जनाब हकीमा खातून से कहा, फुप्पी जान आज रात हमारे घर में रुक जाइएगा, کیونکہ وہ جو 12ویں کے لیے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا آج اس کی آمد ہے. آج حجت خدا پوری دنیا کے اندر جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے. تو جناب حکیمہ خاتون نے بھی تعجب کیا, سوال کیا, کہا کہ بھتیجے آپ کی کون سی زوجہ سے ولادت ہے؟ کوئی ولادت کے آثار نہیں. کہا پھپھی اماں نرجس خاتون کے حجرے میں رہیے گا, آج رات ولادت کی رات ہے. جناب نرجس خاتون کہتی ہیں جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو میں سوچنے لگی کہ آج رات ولادت ہے بھی یا نہیں ہے, کوئی آثار ہی نہیں ہے. کہا میں سوچ رہی تھی کیا باہر صحن کے اندر سے امام حسن عسکری نے آواز دی, کہا پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا, آج ہی رات آمد ہے. کہا کچھ ہی دیر گزری تھی, میں نے کہا میں تجدید وضو کر رہا ہوں. کہا جیسے میں وضو کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ پورا حجرا نور سے بھرا ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ شاید آگ نہ لگ گئی ہو. جب دیکھا تو دیکھا ایک زمین پہ بچہ سجدے میں ہے اور بار بار سجدہ کر کے کہہ رہا جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا ہے باطل جا رہا ہے, باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. آپ نے غور فرمایا تو امام حسن عسکری علیہ السلام سب کے ذہن تیار کر رہے ہیں, کہا کہ دیکھو یہ آمد آمد ہے. جناب نرجس خاتون کہتی جیسے میں نے بچے کو دیکھا نا, میں نے اٹھایا دیکھا کہ بچہ نہایت پر نور ہے, ایسی میں نے مخلوق دنیا میں صرف آئمہ کی شکل میں دیکھی ہے. بچے کو میں نے سلام کیا, بچے نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیا وعلیکم السلام, پھوپھی اماں آپ پہ بھی سلام ہو. کہا مجھے فوراً 11ویں امام نے آواز دی, کہا پھوپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئیے. کہا میں فوراً بچے کو لے کے گئی. جیسے بچے کو لے کے گئی 11ویں امام نے اپنی آغوش میں لیا, فوراً چوما, کہا کہ سلام ہو میرے بیٹے آپ پر. تو اس بچے نے فوراً جواب دیا, جناب نرجس جناب حکیمہ خاتون جو 9ویں امام امام حسن عسکری کی بیٹی ہیں, امام علی نقی کی بہن ہیں, امام حسن عسکری کی پھپھی ہیں, اور وہ اسی زری میں ہیں جہاں پہ 10ویں اور 11ویں امام کا روضہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں 12ویں امام نے کہا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ, سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ, سلام ہو میری دادی زہرا پہ, سلام ہو حسن حسین میرے اجداد پہ. اور پھر سب کے نام لے کے کہا بابا آپ پہ بھی سلام ہو اور مجھ پہ سلام ہو. اس کا خالق کائنات نے اس خاندان کو چن لیا ہے کہ زمین پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے. کہا جناب حکیمہ خاتون کہتی میں انتظار میں تھی کہ اچانک چاروں طرف سے نور کے پرندے نازل ہونے لگے. میں ایک طرف فوراً گھبرا کے ہٹ گئی, دیکھا کہ چاروں طرف سے دیواروں پہ نور کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک پرندہ بار بار آتا ہے نور کا, جیسے پرندہ نما ایک چیز ہے بار بار آتا ہے, 12ویں امام کے کان میں کچھ کہتا ہے پھر چلا جاتا ہے. میں بڑی پریشان تھی, اچانک 11ویں امام علیہ السلام نے کہا پھپھی اماں یہ ملائکہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئے ہیں, اور یہ جو آپ بار بار دیکھتی ہیں نا کہ کان میں آ کے میرے بیٹے سے کچھ کہتا ہے, یہی جناب جبرائیل ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں, ملائکہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو یہ پورا کا پورا نظام ہستی رسول خدا کے 12 وصی ہیں, رسول خدا کی آل ہیں, ذریت ہیں. تو ہم ایک 12ویں امام کے قائل ہیں جو غیبت میں ہیں. امام حسن عسکری نے سارے اذہان کو تیار کیا, بچے کی تربیت سے لے کے جب 5 برس کے ہو گئے مسلسل تعارف کرواتے رہے. آپ نے اپنے فریضے کو اسی لیے انجام دینا ضروری سمجھا تاکہ کسی ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے, کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ 12ویں کون ہیں, کب آئیں گے, کیسے ہوں گے, کتنی شہادتیں ہو گئیں حضرات, کتنی یعنی گواہیاں ہو گئیں, شہادت مراد گواہیاں ہیں حضرات. جب ایک مرتبہ 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی نا, تو سب کے سب جو بنی عباس تھے جو ان کے خلفاء تھے انہوں نے کہا کہ 11ویں امام کا جنازہ, شیعوں کے 11ویں امام کا جنازہ کس نے پڑھایا. کہا کہ ان کے بھائی کھڑے تھے لیکن اچانک ان کے گھر سے ایک 5 برس کا بچہ نکلا, اس نے اپنے چچا کی ابا کو پکڑا, کہا چچا جان ہٹ جائیے, اس جنازے کے پڑھانے کا میرا حق زیادہ ہے. کہا وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تکبیرات کہیں اور اس کے بعد واپس گھر میں چلے گئے. بنی عباس نے فوراً کہا کہ جاؤ جا کے اس گھر کو چھان مارو. اور آج تک یہ بحث ہے کہ وہ ساری کی ساری بٹالین, وہ جو فوج کا ایک دستہ تھا, وہ 11ویں امام کے گھر میں داخل ہوا اور بچے کو تلاش کرنے لگا, بچہ نہ مل سکا. وہ کہتے ہیں جب ایک پوری فوج نے تلاش کیا اور بچہ نہیں ملا, اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں. بات سمجھ میں آئیے, ان کا اشکال یہ, وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ایک فوج نے تلاش کیا. میرا سوال ہے فوج نے تلاش کیوں کیا؟ فوج کا تلاش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو سارے شہر نے دیکھا تھا کہ ایک بچے نے جنازہ پڑھایا ہے، وہ فوج دیکھنے گئی تھی کہ جو پورے شہر نے دیکھ لیا، وہ بچہ گیا کہاں ہے؟ سب نے کہا سرداب مبارک میں چلے گئے. حضرات ایک میں یہاں پہ فلسفے کی دلیل کو پیش کروں گا، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسان اور سادہ کر کے پیش کروں گا. فلسفے کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی شے کو تلاش کریں اور نہ ملے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ شے نہیں ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ملی نہیں ہے. چلو میں مثال دے دیتا ہوں، میری مثال کے طور پہ یہ انگوٹھی کھو جاتی ہے کسی امام بارگاہ کے اس صحن کے اندر، میں تلاش کرتا ہوں مجھے انگوٹھی نہ ملے. انگوٹھی کا اس صحن میں مجھے نہ ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انگوٹھی یہاں نہیں ہے، بس یہ علامت ہے کہ مجھے نہیں ملی. تو حضرات اس آپ نے غور فرمایا، تو فلسفے کا قانون ہے کہ اگر شے کوئی چیز گم ہو جائے اس کو تلاش کرو تو نہ ملنے پہ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ شے نہیں ہے. تو حضرات اب ساری کی ساری فوج تلاش کر رہی ہے، تو اس لیے ابتدائی علماء کے اندر اختلاف یہ تھا کہ امام زمانہ کی غیبت یعنی کیا، آیا غیبت سے مراد، یہ میں اگلے چند دنوں پہ مولا سے متعلق پیش کرتا رہوں گا مطالب کو، کہ آیا غیبت سے متعلق یہ ہے کہ امام انویزیبل ہیں یعنی آنکھوں سے اوجھل ہیں، آنکھوں سے غائب ہیں، یا نہیں غائب نہیں ہیں، سامنے ہوتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جاتے، کیونکہ غیبت کی اقسام ہیں، قرآن نے غیبت کی اقسام پیش کی ہیں. ایک ہے غیبت کی انسان غائب ہے آنکھوں سے اوجھل ہے، اور ایک نہیں غائب نہیں ہے لیکن پہچان میں نہیں آتا. جیسے جناب یوسف کے بھائی جب مصر پہنچے، جناب یوسف عزیز مصر بن چکے تھے، سب بھائی دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں رہے تھے کہ یہی یوسف ہے، تو یہ بھی غیبت ہے، یعنی آنکھوں کے سامنے پہچانے نہیں جا رہے. تو علماء میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ آیا امام زمانہ آنکھوں سے غائب ہیں یا غائب نہیں ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے. حضرات امام اگر چاہیں تو غائب ہو جائیں اور چاہیں نظر آئیں پہچانے نہ جائیں. اب سیرہ حلبیہ جو ہمارے اہل سنت والبرادران بھائیوں کی ایک سیرت نبوی ہے، وہیں سے پیش کر رہا ہوں، جلد اول میں پیغمبر مکے میں ہیں، اور دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں بات کو، پیغمبر اسلام مکے میں ہیں. صرف دو دلیلیں پیش کروں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں خود اگر بارہویں امام پہ چاہوں تو ایک سے زیادہ شرح پڑھ سکتا ہوں، ایک ایک کئی کئی دلیلیں موجود ہیں خود میرے پاس، ایک انسائکلوپیڈیا موجود ہے. بارہویں امام کوئی مختصر موضوع نہیں ہے، یہ خود کئی اشروں کا موضوع ہے. تو کیا کہ دو دلیلیں پیش کر رہا ہوں. تو جناب سیرہ حلبیہ کے اندر الفاظ ہیں کہ جناب ختم مرتبت پہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی وہ کیا کرتی تھی، آ کے اذیت کیا کرتی تھی، اجرے پھینک دیا کرتی تھی، توہین کرتی تھی پیغمبر اسلام کی. تو مسجد الحرام میں پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اتنے میں ام جمیل کو آتے دیکھا، پیغمبر اسلام نے فوراً کہا کہ یہ آ رہی ہے مجھے دیکھ نہیں پائے گی. تو صحابہ تعجب کرنے لگے کہ جب آ رہی ہے پیغمبر اسلام سامنے بیٹھے تو دیکھ کیسے نہیں پائے گی. اتنے میں وہ آئی، آ کے صحابہ سے سوال شروع کیا، کہاں رسول خدا محمد کہاں ہے، وہ تو نہیں ماننا رسول خدا تو نہیں مانتی تھی، کہا کہاں ہے، اور بہت کچھ کہا، اس کے بعد چلے گئے. پیغمبر اسلام نے کہا دیکھا یہ مجھے دیکھ نہیں پائی، اب اگر آئے گی تو دیکھ پائے گی. کہا اب اگر آئے گی تو دیکھ پائے گی. کہا یا رسول خدا یہ کیا چیز ہے؟ کہا میں قدرت رکھتا ہوں، اختیار رکھتا ہوں خدا کی طرف سے، جسے چاہتا ہوں نظر آتا ہوں، جسے چاہتا ہوں نظر نہیں آتا. حضرت آج تک علامہ مجلسی نے 24 معجزات بدن جس میں رسول خدا کے لکھے ہیں آج تک آپ نے دیکھا ہوگا، بعض وقت پتھروں پہ پیغمبر اسلام کے نشان ہیں، توجہ ہے لوگوں کی. تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بعض اوقات پیغمبر کچی مٹی پہ ریت پہ چلتے تھے نشان نہیں بنتے تھے، بعض اوقات پتھروں پہ چلتے تھے نشان بنتے جاتے تھے. تو کہا جہاں پیغمبر اسلام چاہتے تھے ان کے نقش بنتے جاتے تھے، جہاں نہیں چاہتے تھے نقش نہیں بنتے تھے. جس کا اتنا اختیار ہو کہ پتھر پہ نقش چھوڑ دے اور ریت پہ نقش نہ چھوڑے تو پھر دلوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جس کے دل پہ آپ نے غور فرمایا نا، یہ پیغمبر اسلام 24 معجزات جسم سے متعلق لکھے ہیں پیغمبر اسلام کے جسم سے متعلق لکھے ہیں. جہاں سے گزرتے تھے ایک سے دو دن تک خوشبو آتی رہتی تھی, لوگ خوشبو سونگ کے بتاتے تھے کہ یہاں سے محمد عربی گزرے ہوں گے. اب حدیث کسا کے جملے سمجھ میں آئے کہ جب امام حسن حسین آتے ہیں تو کہتے ہیں اما جان انی اشم عندہ کے رائحتن طیبتن کانہا رائحت جدی رسول اللہ. مادر گرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا کے بدن سے آتی ہے. تو حضرات یہ ایک خوشبو ہے. تو 24 معجزات شیعہ سنی علماء نے رسول خدا کے جسم سے متعلق لکھے, جسم سے متعلق لکھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. رسول خدا کے جسم میں 24 معجزات تھے حضرات. یہاں تک رسول خدا کے جسم میں سب شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ جب پیغمبر اسلام سوتے تھے نا تو کالے رنگ کی ابا اوڑھ لیا کرتے تھے اور اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. جب ڈھانپ لیتے تھے نا اور حج پہ جب پیغمبر اسلام زمین پہ سو رہے تھے سارے صحابہ بھی وہیں پہ اس خیمے کے اندر تھے میدان عرفات میں منا میں, تو جو بھی باہر سے آتا تھا نا وہ جانتا نہیں تھا کہ کون کہاں سو رہا ہے. آج کی طرح روشنی نہیں تھی, سب کے سب دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد رسول خدا ہے. پوچھا کیسے معلوم, کہا دیکھ نہیں رہے ہو جس کے جسم کا نور ابا سے چھن چھن کے نکلتا ہے وہی. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. تو سب صحابہ کہتے تھے جن کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا بس وہی تو رسول خدا ہیں. ابا سے نور چھن کے نکلتا تھا. حضرات اب بات واضح ہوئی نا کہ رسول خدا شب ہجرت جب کسی کو اپنے بستر پہ سلانا چاہتے تھے تو علی مرتضیٰ کو کیوں بلایا تھا, کیونکہ جانتے تھے ان کے بدن سے وہی نور نکلتا ہے جو رسول خدا کے. آپ نے غور فرمایا تو جناب ختمی مرتبہ جانتے تھے کسی اپنے بستر پہ سلانا ہے. اچھا دیکھیں ایک دلیل کے طور پہ رسول خدا کے لیے حتیٰ کفار نے لکھا ہے کہ رسول خدا پہچانے جاتے تھے اپنے بدن کے نور سے. تو پہلے میں نے دلیل دی تھی جب چاہے نظر آئیں جب چاہے نظر نہ آئیں. تو حضرات دو باتوں کے میں کیونکہ یہاں پہ وضاحت جلدی سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ جو کفار کھڑے دیکھ رہے تھے نا کہ رسول خدا اپنے بستر میں ہیں یا نہیں, پیغمبر اسلام وہ چاروں طرف سے گھر کو گھیرے ہوئے تھے جب علی گھر میں آئے تھے, وہ چاروں طرف سے گھیرے, اور پیغمبر اسلام پھر بھی گھر سے نکل کے مدینے چلے گئے تھے, وہ جان نہیں سکے کہ پیغمبر چلے گئے ہیں. تو اس وقت رسول خدا سے پوچھا یا رسول خدا یہ کفار کیسے نہیں دیکھ سکے آپ کو؟ کہا کہ میں نے سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی تھی کہ آیت نمبر 9 کی وجعلنا من بینہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون, ہم نے ان کے سامنے بھی ایک پل بنا دیا ہے پیچھے بھی پل بنا دیا ہے اور وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کہا میں یہ آیت کی تلاوت کرتے خاک اڑا کے نکل گیا, وہ دیکھ ہی نہیں پائے میں گزر گیا. یہ سارے کے سارے دیکھنے والے ہیں, یہ اپنے نہیں تھے, یہ مشرکین تھے, یہ کفار تھے, یہ پیغمبر کے ماننے والے نہیں تھے. وہ پوری رات دیکھ دیکھ کے کہتے رہے کہ یہ محمد ہی سو رہے ہیں. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا اور جیسے تھے, حضرت علی اور تھے, وہ مشرکین دیکھ کے کہہ رہے تھے علی ابن ابی طالب کو یہی محمد سو رہے ہیں, یعنی ان کے جسم سے ویسا ہی نور نکلتا ہے جیسے رسول خدا کے, وولٹیج کا بھی فرق نہیں پایا انہوں نے. تو حضرات یہ غیبت کے اوپر بے انتہا دلیلیں ہیں. تو بارہویں امام علیہ السلام کی کچھ ایسی غیبت ہے آج تک. شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ آنکھوں سے جب چاہتے نظر آتے ہیں جب چاہتے نظر نہیں آتے, اور باقی علماء نے لکھا ہے کہ نظر اگر آ بھی جائیں تو پہچانے نہیں جاتے, امام کو کوئی دیکھے پہچان نہیں پاتا. تو حضرات گیارہویں امام علیہ السلام نے ہر ذہن کو تیار کیا کہ پہچان بھی لو, جان بھی لو, دیکھ بھی لو, یاد بھی رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ بارہواں آ چکا ہے غیبت میں جانے والا. تو ذہن تیار ہونے لگے, اور جس طرح سے ذہن تیار ہوئے اور آج تک امام غیبت میں. اب یہ کیوں غیبت میں, صرف ایک فلسفے کے طور پہ دلیل کو پیش کر رہا ہوں کہ فلسفہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے, کیا حکمت ہے کہ اللہ نے غیبت میں رکھا ہے. حضرت اللہ نے 12 امام بھیجے, علی مرتضیٰ جیسے, حسن مشتبہ جیسے, حسین شہید کربلا جیسے, سید سجاد جیسے, 12 امام بھیجے. تو لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ, میں آپ کو سادہ سے مثال دیتا ہوں. یہاں کراچی کی میونسپیلٹی آ جائے,
मेयर का ऑफिस आ जाए, मुझे नहीं पता कराची में जो आपकी लोकल अथॉरिटीज उनको क्या कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी है क्या है, ये जो लाइटें लगाते हैं सब कुछ क्या करते हैं, वहां एक लाइट लगा के चले जाएं जहां कोई रोशनी नहीं है, कुछ नादान लोग आए और आके मुझे लाइट तोड़ के चले जाएं, तो क्या होगा? कुछ लोग शिकायत करेंगे, कहेंगे भाई आप नया बल्ब लगा दीजिए, कुछ नादान लोगों ने बच्चों ने तोड़ दिया, तो वो आएंगे दूसरा बल्ब लगा देंगे, फिर कोई नादान लोग आए बच्चे आए बल्ब तोड़ दें वो तीसरा बल्ब लगा देंगे, चौथा, एक वक्त आएगा वो कहेंगे अपने बच्चों को नादानों को संभाल के रखो, जब तक अब तुम तैयार नहीं ना हो जाओगे इस बल्ब की हिफाजत के लिए, इस नूर की हिफाजत के लिए, तब तक हम दोबारा नया नई लाइट नहीं लगाएंगे, नया नूर का तुम्हें कोई टुकड़ा नहीं देंगे। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने अली जैसे 12 इमाम भेजे, जब लोगों ने 11 को शहीद कर दिया, अल्लाह ने कहा मैं 12वें को गैबत में रखूंगा, जब तक कि तुम तैयार नहीं हो जाते 12वां नहीं आए। इस तरह से तैयारियां की जा रही थी, समझाया जा रहा था। देखो ये गैबत, देखिए हजरत आइम अलैहि सलाम ने हमेशा कहा कि हम कादतुल उमम हैं, उम्मतों के कायद हैं। अरबी जबान में दो इस्तलाहें इस्तेमाल होती हैं, कायद और साइक। कायद लीडर को कहते हैं, साइक ड्राइवर को, मौजूदा जबान में, मौजूदा जबान में साइक। अच्छा, ओरिजिनल बुनियादी अरबी जबान में ऊंटों को चराने वालों को कायद और साइक कहा जाता था। मजमे की तवज्जो है ना मेरे साथ, ऊंटों को चराने वालों को, लेकिन एक फर्क के साथ, जो ऊंटों को आगे से पकड़ के चलता था ना उसे कायद कहा जाता था, और जो पीछे से हांका करता था डंडा पकड़ के हाथ में हांकने वाला ऊंटों को, उसे साइक कहा जाता था। आइम्मा कहते हैं नहनो कादत, हम उम्मतों के कायद हैं, साइक नहीं है, हम लाठियों से मार मार के चलाने वाले नहीं हैं, हम लीड करने वाले हैं, हम रहबरी करने वाले हैं, हम कयादत करने वाले हैं। कयादत के लिए शर्त है, वो जो सामने चलता है ना ऊंटों के, तो वो एक ऊंट की मिहार को पकड़ता है, बाकी सारे ऊंट कतार में चलते रहते हैं। उन ऊंटों के लिए तरबियत शर्त है, वो जब सिधाए हुए होते हैं ना, तरबियत याफ्ता होते हैं, तो वो एक की मिहार को पकड़ता है, बाकी सारे एक कतार में चलते रहते हैं। लेकिन जब वो सधाए बने ना होते, तो कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, वो एक हाथ में छड़ी ले लेता है और वो मारता है, वो सबको वापस गले में लेके आता है। मौलाना ने कहा देखो हम छड़ियों से मार मार के लेके नहीं आएंगे, वो तो बहुत से मौजूद हैं, आज जितने हुक्मरान हैं वो छड़ियों से मार मार के लाने वाले हैं। मौलाना ने कहा हम कायद हैं, तुम अपनी तरबियत कर लो, हम कयादत के लिए आ जाएंगे। कमी इमाम में नहीं है, कमी हम में है, ये याद रखें। रसूल खुदा में कमी, बहुत से लोग हमारे, मैं जब वहां पे इंग्लैंड में तबलीग के लिए जाता हूं, तो ईसाई कहते हैं आप लोग ये बात मानते हैं, आपके कुरान में आया है कि हजरत ईसा गहवारे में थे और उन्होंने कहा था इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब व जालने नबिया जनाब ईसा। मैंने कहा हाँ, कुरान की आयत है सूरह मरियम में है कि जनाब ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बना, आयत। और आप लोग ये मानते हैं कि रसूल खुदा 40 बरस के थे जब वही का सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कहा तो क्या फिर कौन अफजल हुआ, जो बचपने में ऐलान करता है या जो बड़ा होके? मैंने कहा नहीं, जनाब ईसा को उस वक्त अपनी मां की पाकीजगी साबित करने के लिए बोलना जरूरी था, और जनाब खत्मी मर्तबत में कोई कमी नहीं थी, मुआशरे में अली की कमी थी। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन आ गए और 9-10 बरस के हुए, कहा कि बस अली अब मेरी हिफाजत के लिए हैं, अल्लाह ने कहा हुक्म दे दिया, कहा मेरे हबीब आप ऐलान कर दीजिए, हमने अली को भेज दिया। थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे, 5-7 मिनट में आपको और जहमत दूंगा, शायद मैं 2-4 मिनट ऊपर चला जाऊं, क्योंकि मैं साहिब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के। तो हजरत मुआशरे के अंदर पैगंबर इस्लाम में कोई कमी नहीं थी, मुआशरे में अली जैसी हस्ती की कमी थी। अल्लाह ने तवज्जो अहमद में की, अल्लाह ने हर नबी को अपने मुआशरे के हिसाब से मोजजा दे के भेजा है। جناب موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا تو اللہ نے آپ کو عصا دیا اور ید بیضا دیا، جناب عیسیٰ کے زمانے میں طبیبوں کا زور تھا، ڈاکٹروں کا زور تھا، وہ ہر بیماری ٹھیک کر لیتے تھے، لیکن بہروں کو، اندھوں کو، نابینا وغیرہ کو ٹھیک نہیں کر پاتے تھے، مردوں کو زندہ نہیں کر پاتے تھے، اللہ نے ان کو معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیں۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ بہت ناز تھا، ایک انہیں اپنی زبان پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، ہم بڑی فصیح و بلیغ زبان بولتے ہیں، دوسرا تلوار زنی پہ ناز تھا، وہ کہتے تھے ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہم نسلوں میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، جنگیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے حبیب میں آپ کو ان کی دونوں باتوں کا جواب دوں گا، ان کے زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی ہے۔ غور فرمائیں، غور فرمائیں نا آپ نے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب ہر معاشرے کی ضرورت کے مطابق معجزات ہوتے ہیں، میں بھی آپ کو دو معجزات دوں گا، ایک کا نام قرآن ہے جو عربوں کی زبان کا جواب ہے، دوسرے کا نام علی ہے جو ان کی تلواروں کا جواب ہے۔ اسی لیے امیر المومنین کو پیغمبر نے کہا اسد اللہ الغالب، کہ یہ ہر کسی پہ غالب آنے والا ہے۔ تو امیر، تو حضرات یہی اسی طرح سے ہر دور کے اندر دو دلیلیں موجود رہی ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ ہم اے میرے حبیب آپ کو دو طرح کی نشانیاں دیں گے، ایک آفاقی ہوگی اور ایک انفسی ہوگی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو ایک آیت ہے کہ میرے حبیب ہم ان سب لوگوں کو دو طرح کی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آفاقی نشانیاں یعنی ہورائزن میں باہر، اور وفی انفسہم ان کے اپنے اندر، یعنی بولتی ہوئی نشانیاں دکھائیں گے اور خاموش نشانیاں دکھائیں گے، اپنا نفس ان کا بولتا ہوا ہے اور یہ سورج چاند ستارے سب خاموش، یہ نشانیاں ہیں خدا کی۔ اے میرے حبیب دو طرح کی نشانیاں ہوں گی تاکہ ان پہ ثابت ہو جائے کہ اللہ حق ہے، قرآن حق ہے۔ تو پیغمبر اسلام کے لیے دو طرح کی نشانیاں تھیں، توجہ ہے مجھے کی، تو پیغمبر اسلام پہ دو طرح کی نشانیاں، ایک رسول خدا کے لیے خاموش نشانی جو قرآن تھا، ایک بولتے ہوئے نشانی جو علی بن ابی طالب تھے۔ دوسرے امام امیر المومنین کے لیے بھی دو طرح کی نشانیاں، قرآن اور امام حسن مشتبہ، دو طرح کی نشانیاں ہونی چاہیے نا، ایک بولتا ہوا اور ایک خاموش۔ تو ہر امام کے لیے، گیارہویں امام کے لیے دو نشانیاں، ایک تو قرآن، دوسرے بارہویں امام، تو بارہویں امام کے لیے بھی دو نشانیاں ہونی چاہیے، ایک تو قرآن ہے، اسی لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا تھا کہ یہ میرے بارہویں کا جا کے گواہ بنے گا اور یہ گواہی دے گا کہ یہ بارواں نمائندہ خدا ہے، وسیع رسول خدا ہے، علی کا بیٹا ہے، زہرا کا لال ہے۔ صلوات پڑھیں گے امام کی خوشنودی کے، تو آپ نے غور فرمایا یہ پوری کی پوری ایک پورا نظام ہے اسلام کا، کہ جس کا تعارف گیارہویں امام کروا رہے تھے کہ دیکھو سمجھ لو اس نظام کو، کیونکہ غیبتوں کا دور شروع ہونے والا ہے، وہاں پہ تمہیں امام تک رسائی نہیں ہوگی، امام تک پہنچ نہیں ہوگی، تم امام سے باقاعدہ بات نہیں کر پاؤ گے، لیکن عقیدتوں کو رکھنا، جس طرح سے اگر تم یہ مانتے ہو کہ پردہ غیب میں چھپ کے ایک شیطان مردود گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر اللہ کا ہادی نمائندہ الہی پردہ غیب میں ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ تو کہا کہ اتنا یاد رکھنا کہ جو کہو گے امام موجود ہیں، سن رہے ہیں، اپنی عقیدتوں کو امام سے وابستہ رکھنا، امام تمہیں دیکھتے بھی ہیں، باتوں کو سنتے بھی ہیں۔ اور امام نے خود سے کہہ دیا، یاد رکھو اپنے آپ کو امام زمانی بنانا، اپنے آپ کو امام سے وابستہ کرنا، اور جب بھی تم ہمیں یاد کرو گے یاد رکھنا ہم تم سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہیں تم سے زیادہ یاد رکھتے ہیں، یہ امام کا فرمان ہے۔ کہا کہ تم کبھی مانگنا تو صحیح، دیکھو بعض کا تم اپنا نقصان کر لو گے، امداد ہائے غیبی پہ ہمارا اعتقاد ہے، ہم غیبی امداد پہ، انسین غیبی امداد، انسین مدد کے اوپر قائل ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اعتقاد بنائیے ہم غیبی امداد کے قائل ہیں، یعنی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ بعض کا تم سوچتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں رہا، پریشان ہو جاتے ہیں، اس وقت اچانک ہمیں مدد آ جاتی ہے، کام ہونے لگتے ہیں۔ امام کہتے ہیں جب تم ایسا محسوس کرو تو یاد رکھو یہ میری طرف سے مدد آئے ہیں۔ کہ کبھی تو آپ نے غور فرمایا نا, تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو, اور کہا کہ جب بہت زیادہ پریشان ہو جائے تو کیا کرو, کہا وضو کرو, خانہ کعبہ کا رخ کرو, اور ایک مرتبہ اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کرو, اپنے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کا رخ کر کے تین مرتبہ بلند آواز سے کہو یا صاحب زمان ندرکنے, اے صاحب زمان, کہا کبھی یہ محسوس نہ کرنا تم یتیم ہو لا وارث ہو, تم لا وارث نہیں ہو, تمہارا امام تمہارے سر پہ موجود ہے, کہا لا وارث اور ہوں گے, تمہارا تو امام موجود ہے, اپنے آپ کو کبھی تنے تنہا محسوس نہ کرنا. تو حضرات ہم کسی امام کے ماننے والے ہیں جو وارث ہے ہمارے, جو ہمارے سر پہ قائم ہے, جو ہمارے پیشوا ہیں, تو ہمیشہ اپنی عقیدت کو درست رکھیں. حضرات میں نے سنا کہ آپ لوگ حضرت عباس علیہ السلام کے مصحف پہ بہت گریا کرتے ہیں. اب جو شہادتیں شروع ہو رہی ہیں نا, یہ سخت ترین شہادتیں ہیں میدان کربلا کی, اور آج مجھے سید الشہداء کی فوج کے سپہ سالار کے مصائب پیش کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں مصائب کو شروع کروں, میں صرف دو جملے پیش کروں گا. آپ اگر شیخ عباس قمی کے مصائب کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں نا, خصوصاً مفات الجنان میں, تو انہوں نے جناب ام البنین کا مرثیہ لکھا ہے وہاں پہ, تو مرثیہ کے دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب ام البنین کو بڑا درد تھا جناب عباس, بہت درد تھا. کیا مرثیہ ان کا؟ اس مرثیہ میں جملہ کہتی ہیں کہ اے کربلا سے آنے والوں, مجھے اتنا بتا دو, کیا ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا ہے؟ پھر دوسرا سوال کرتی ہیں اس مرثیہ میں, کہتی ہیں کہ اے کربلا سے آنے والوں, مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں نے مجھے بتایا میرا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرا تھا, بس یہ بتا دو کہ جب شہ سوار گرتا ہے نا وہ بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. جملہ میں نے کہہ دیا, بڑا سخت جملہ, اجرکم اللہ. آج تھوڑا سا میں سخت مصائب پڑھوں گا, کل میں نے تھوڑا سا مراد کی تھی, بعض لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. حضرات یہ اب مصائب کی راتیں, آج سات محرم تو گزر گئی, اب تو کیا تین دن ہیں یہ مسلسل, اب مصائب کے سخت راتیں ہیں. کل جناب اکبر ہیں, جناب اصغر ہیں, شام غریبہ ہے, یہ سخت ترین مصائب کی راتیں ہیں. میں خدا گواہ اگر چاہوں تو ایک گھنٹہ ان پہ مصائب پڑھ سکتا ہوں. اہل بیت کے مصائب کم نہیں ہیں, بہت مصائب ہیں, اہل بیت کے مصائب ہی تو زیادہ ہیں. سنیں گے جملوں کو. جناب ملبرین کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا بتا دو, جب کوئی شہ سوار گرتا ہے نا گھوڑے سے, جب وہ گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. تو بی بی ملبنین کہتی ہیں, مجھے اتنا بتاؤ, جب میرا شیر سا بیٹا عباس گھوڑے کی پشت سے گرا تو اس کے بازو نہیں تھے. اجرکم اللہ. بی بی ام البنین, آپ کی عظمتوں کو سلام. جملے کو سنیے گا. بی بی کہتی ہے, مجھے اتنا بتاؤ کہ جب کسی شہ سوار کے بازو نہ ہو, مجھے لوگوں نے بتایا میرے بیٹے کے سینے میں بڑے تیر لگے تھے, بس یہ بتا دو میرے بیٹے کا چہرہ زمین پہ پہلے لگا تھا یا سینہ لگا. اجرکم اللہ. بڑے بڑے سخت مصائب ہیں جناب عباس. شیخ یحییٰ یثربی جناب عباس کے حرم میں صحن میں نماز جماعت پڑھاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ذاکر روایت عربی زبان میں مصائب پڑھ رہا تھا, مصائب پڑھتے پڑھتے اس نے وہ سخت روایت پڑھ دی کہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا. تو آغا برداشت نہیں کر سکے, روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے نا تو آغا نے کہا ذاکر کو بلاؤ. کہا کیا بات ہے, اتنے سخت روایت تم نے کیوں پڑھی ہے؟ دیکھا کتنے لوگ بے ہوش ہو کے گر گئے. کہا ٹھیک ہے روایت ہے, لیکن یہ معلوم تھوڑی ہے کہ یہ سارے روایات مستند ہوں, اتنے سخت مصائب مت پڑھا کرو. میں آج تقریباً مرنے والا تھا. آغا یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں یہ کہہ کے گھر چلا گیا. گھر میں بھی جا کے جب سوچتا تھا مجھے رونا آتا تھا, برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مولا کی اس نے یہ کیا کہا کہ آنکھ میں تیر لگا تھا. کہ میں نے اسے منع کر دیا آئندہ یہ مصائب نہ پڑھنا. کہ میں سو گیا. جناب عباس کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے. کہتے میں سو گیا, آیت اللہ یحییٰ یثربی کہتے میں سو گیا, خواب میں میں نے مولا عباس کو دیکھا. کہا او شیخ تجھے کس نے کہا میری آنکھ میں تیر نہیں لگا؟ کہا اچھا مولا. کہا کہ شیخ سن، میرے رونے والوں سے کہنا، میرے زائرین سے کہنا کہ میرے بازو نہیں تھے جب تیر لگا. کہا تیر نکالنے کے لیے ہاتھ کے سہارے کی ضرورت ہے. کہا جب تیر لگا نا میرے سر کو جھٹکا لیکن تیر نہیں نکلا. پھر میں نے سر کو جھکایا، اپنے گھٹنوں سے تیر کو پکڑا. جب تیر کو کھینچا نا میری بڑی اذیت ہوئی. تب میرے رونے والوں سے کہنا باس کے تیر لگا تھا. اجر کو مل اللہ، اجر کو مل اللہ. غازی آپ کی عظمتوں کو سلام، والا عباس آپ کی عظمتوں کو سلام. حضرات نے بڑے طولانی مصاحب پڑھتا لیکن تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا، سنیے گا. جناب عباس علیہ السلام جو صبح عاشور ہوئی نا، شب عاشور میں بار بار کہتے تھے اے علی اکبر کل میری جنگ کو دیکھنا. میں اپنے بابا کی شجاعت کا نمونہ دکھاؤں گا. علی اکبر آدھی فوج کو میں اکیلا فنار کر کے تمہاری مدد کے لیے آؤں گا. پھر ہم دونوں اصحاب کی مدد کریں گے، امام حسین کو نہیں لڑنے دیں گے. بڑی غیرت سے جناب عباس میں. رات گزر گئی، جیسے صبح ہوئی نا تو حضرت عباس نے کہا کہ مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں؟ تو امام حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ پہلے مت جائیے گا. تو پہلے اصحاب حسینی جانے لگے، بڑے بڑے بوڑھے اصحاب تھے. جب وہ شہید ہونے لگے نا تو حضرت عباس سے رہا نہ گیا کہ مولا یہ سب شہید ہوتے جا رہے ہیں، مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے اجازت دے دی. کہ نہیں عباس آپ ابھی رک جائیے. اتنے میں اہل بیت کی شہادتیں شروع ہوئیں. تو ایک مرتبہ جب جناب اون محمد کے لاشے آئے نا تو جناب عباس نے کہا کہ مولا اب تو گودوں کے پالے، جو میرے گودوں کے پالے بچے ان کے لاشے آ رہے ہیں. مولا کچھ دیر کے لیے اجازت دیں. کہا عباس ابھی اجازت نہیں ہے آپ میری فوج کے. کہا مولا فوج کہاں بچی اب تو کوئی نہیں رہا. جملے سنیں گے، اگر دیکھ سکے میرے تو دیکھیے گا. میں جانتا ہوں بہت دور دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں پہ لوگ بیٹھے ہوں گے، سکرین پہ ہوں گے. جملوں کو سنیں گے اور اگر میری ماؤں بہنوں تک، میری بیٹیوں تک آواز آ رہی ہوگی، میں ایک جملے کو پیش کروں گا. روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک خیمہ تھا جہاں مشکوں کو رکھا گیا تھا. جب پانی ختم ہو گیا نا اور بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو کچھ بچے اس خیمے میں گئے جہاں مشکیں رکھی گئی تھیں، اور ایک بچی مشکیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی تھی، شاید کسی مشک میں پانی رہ گیا ہو. جب جناب عباس نے یہ دیکھا نا تو ان کی غیرت میں برداشت نہیں کیا. کہ اتنا برا وقت آ گیا، اب بچے مشکیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں. جناب عباس نے دیکھا کہ ایک بچی نے ایک مشک اٹھا کے رخسار سے لگایا، شاید مجھے ٹھنڈک محسوس ہو، میری پیاس بجھ جائے. جناب عباس نے بچی کو دیکھا، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا جان مجھے بہت پیاس لگی. کہا چچا مجھے بہت پیاس لگی ہے. کہا بی بی یہ مشک لیجیے، مجھے اپنے بابا سے پانی لانے کی اجازت دلوا دیجیے. تو ایک مرتبہ ایک 3.5 برس کی بچی آئی، کہا بابا چچا عباس سے گئے مجھے پانی لا دے. امام حسین نے جناب عباس کو دیکھا، کہا عباس میری طرف سے اجازت ہے آپ پانی لے آئیے. جناب عباس نے مشک کو کاندھے پہ رکھا. جب جانے لگے نا تو ایک مرتبہ سید الشہداء نے آواز دی، کہا عباس میدان میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا بہن زینب سے مل لو. کہا ایک مرتبہ، ایک مرتبہ، اکاش میں پیش کر سکوں پورے صاحب کا، ایک مرتبہ ذرا بہن زینب سے مل لو. تو جناب عباس آئے اس خیمے کے باہر جہاں اندر جناب زینب تھی، باہر کھڑے ہو کے آواز دی، کہا بی بی میں آپ کو آخری سلام کرنے آیا تھا. پھر ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، کہا بی بی مجھے معاف کر دیجیے گا. वो जो मैंने पर्दे बचाने का वादा किया था कभी भी मैं अपने वादे को वापस लेता हूं। सुनेंगे मैं पढ़ूंगा आज मसाय सुने। एक मरतबा कहा जनाबे ज़ैनब ने आवाज दिखा, अब्बास जरा कुछ देर के लिए मेरे भैया खैमे में आ जाओ। जनाबे अब्बास अंदर गए, जनाबे ज़ैनब ने दोनों बाजू जनाबे अब्बास के गले में डाल रो के जुमला कहा, क्या भैया अब्बास मेरे भाई, जब मैं कूफे में आई थी ना तो मेरे बाबा ने मेरी ऊंटनी की मिहार अपने हाथ से पकड़ी थी, और जब कूफे में दाखिल हुए ना तो मुझे आवाज दी, क्या बेटी ज़ैनब जरा अम्मारी का पर्दा हटाओ, देख लो ये कूफे का पहला चौक है। तो मैंने कहा बाबा मुझे ये चौक क्यों दिखा रहे हैं, ये गलियां बाजार क्यों दिखा रहे हैं, का बेटी कल इसी शहर में कैदी बना के का बेटी कल इसी शहर में कैदी बना के लाई जाओगी। का भैया अब्बास जब बाबा ने कहा था ना मैं कैदी बन के आऊंगी, मुझे यकीन था ऐसा होगा, लेकिन अब्बास मैं अक्सर सोचा करती थी किसकी जरूरत होगी मुझे कैदी बनाने, मेरा अब्बास जैसा भाई है। का लेकिन अब्बास अभी जब आपने खैमे से बाहर मुझे कहा ना बीबी खुदा हाफिज, तो मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब आ गया जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। बस भाई मैंने मसाद तमाम कर दिया, चंद जुमले सुन के मुझे पढ़ाने जा रहा। क्या किया जनाबे अब्बास ने, मश्क ली। जनाबे सकीना ने पूछा चचा जान कहां जा रहे हैं, कहा बेटी मैं अभी आपके लिए पानी लेके आता हूं। बाद रिवायात में है जनाबे सकीना ने हाथ में कूजा लिया, सब बच्चों को कूजे तकसीम किए, कहा बच्चों ये कूजे ले लो, वो देखो वो जो अलम जा रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास है, अभी पानी लाएंगे मैं अपने हाथ से पानी पिलाऊंगी। जनाबे अब्बास जाने लगे, जब चले ना तो 4000 लोगों ने रास्ता रोका, सब भागने लगे। जब जनाबे अब्बास आए, जनाबे अब्बास ने अपने जुलजना को फुरात में उतार दिया, एक मर्तबा का इशरे बिलमा तू पानी पी ले, बेजबान जानवर था लेकिन सर हिला दिया, शायद उसे भी याद था सकीना बड़ी प्यासी है, नहीं पानी पिया। एक मर्तबा जनाबे अब्बास फुरात में उतरे, मेरे को देखिएगा जब फुरात में उतरे ना तो दोनों हाथों से पानी भरा और अपनी मश्क में डालना शुरू किया। मैं और आप जब पानी के अंदर देखते हैं ना तो हमें अपना अक्स नजर आता है, लेकिन जब जनाबे अब्बास ने पानी उठाया ना अक्स देखा तो जनाबे सकीना का अक्स। का बीबी थोड़ी सी देर और इंतजार कर लो मैं अभी पानी लेके आता हूं। अगर जनाबे अब्बास वापस चले, जब चलने लगे ना तो नशेब से एक अलम निकला और चलने लगा, तो बीबी सकीना ने कहा देखो बच्चे वो जो अलम आ रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास वापस आ रहे हैं, अभी आएंगे मैं पानी पिलाऊंगी। अचानक बीबी ने महसूस किया अलम लड़खड़ाने लगा, जनाबे सकीना ने कहा बच्चों कूजे जमीन पर रख दो, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कह दो। एक मरतबा बीबी ने कहा परवरदिगार मेरे चचा की खैर। परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। एक मरतबा हकीम इब्न तुफैल आगे बढ़ा, उसने छुप के वार किया, जनाबे अब्बास के एक हाथ में मश्क थी, उसने उसी बाजू पे जरबत चलाई जिसमें मश्क थी, मेरे मौला ने मश्क को बाया हाथ से पकड़ा, उसने दूसरी जरबत चलाई मेरे मौला का दूसरा बाजू कलम हुआ, मेरे मौला ने मश्क को दांतों से पकड़ा दंदारे मुबारक से। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा फिर मसाद को तमाम कर दूंगा। क्या सवाल है मेरा आपसे, जब कोई दुआ मांगना चाहता है ना वो हाथों को बुलंद करता है, और अगर किसी के हाथ ना हो और वो दुआ मांगना चाहे, जनाबे अब्बास ने दुआ के लिए निगाहों को बुलंद किया, क्या परवरदिगारा
بس ایک دعا ہے، یہ پانی خیمے تک چلا جائے، کسی ملعون نے تیر مارا پانی بہ گیا. آواز آئی، عباس ہم نے دعا کو قبول نہیں کیا لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا پروردگارہ تیری تو جانے، لیکن ایک میری دعا ضرور قبول کر لے. پروردگارہ یہ جو پانی خیمے میں نہ پہنچے تو میرا لاشا بھی خیمے میں نہ جائے. کم مولا، ایک مرتبہ حضرات بس سنیے گا، سخت ترین جملے میں ادا کرنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی سے برداشت نہ ہو. ذرا ایک مرتبہ آپ کربلا کا رخ کر کے ایک جملہ کہیے گا، اے اب غازی عباس آپ کے بازوؤں کا بڑا صدمہ. بس میں ایک مرتبہ عالم لڑ کھڑانے لگا، مشت سے پانی بہ گیا، کسی ملون نے کہا عباس کے بازو نہیں ہے. ایک ملون آگے بڑھا، گرد اٹھایا، جناب عباس کے سر میں مارا. جناب عباس نے آواز دی، یا ادرس اخو. مولا میری نصرت کے لیے آئیے بھیا. چلے جناب سید الشہدا، بس میں آخری جملے سن لیجیے. چلے اب جناب سید الشہدا، ایک ایسا موقع آیا جہاں زلجنا رک گیا. جب زلجنا رکا نا، سید الشہدا زلجنا سے اترے. جب اترے تو دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا تھا. سید الشہدا نے بازو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہ یہ میرے بھائی عباس کا بازو ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھے، دیکھا ایک اور ہاتھ ہے، ہاتھ کو اٹھا کے چوما، پیار کیا، کہ یہ میرے بھیا عباس کا دوسرا بازو ہے. اجر و کمال اللہ، میں نے تمام کیا، آخری جملے سن لیں. بس بھی ایک مرتبہ سید الشہدا پہنچ گئے، ابھی زیارت برآمد ہوگی، میں نے تمام کر دیا. جناب سید الشہدا لاشے پہ پہنچ گئے، آخری لحظات ہیں، سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا. جناب عباس نے ایک جملہ کہا، کہا تھوڑا سا انتظار کر لے ذرا، میرا بھائی آ لے. کہا عباس پہچانا نہیں، میں حسین ہوں. کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھرا ہوا ہے. مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا نا، میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میں دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مولا میں آپ کو تھوڑی زحمت دوں گا، میری آنکھ سے خون صاف کر دیں. امام حسین نے اپنی ابا کے دامن کو ہاتھ میں لیا، خون صاف کرنا شروع کیا. جب خون صاف کرنا شروع کیا نا، جناب عباس نے جملہ کہا، کہا مولا میں اتنی بھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میرا ہاتھ نہیں ہے، آج میں نے پہلی مرتبہ آپ سے کوئی کام کہا ہے. مجھے ماں نے کہا تھا حسین سے کبھی کام نہ کہنا. مولا میری ماں سے کہہ دینا میں نے وفا کی تھی. مولا میری ایک وصیت ہے، میرا لاشے کو خیمہ میں نہ لے جانا، مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آئے گی. میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بس بھائی علم برآمد ہو رہا ہے، آپ دعا کرتے جائیں گے، باب الحوائج کا زیارت کرتے جائیں گے. میں ایک طرف واسطہ دوں گا، پروردگارا جب ایک مرتبہ حضرات جملے کو سن لیجیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے بھی دیجیے گا، جب ایک مرتبہ یہ ساری بیبیاں چہلوں پہ واپس آئیں نا کربلا، تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے. ساری بیبیاں بیٹھ کے بہت روئیں. جب امام سجاد نے دیکھا بہت رو رہی ہیں، کہا کہ بیبیوں سب اٹھ جائیے یہاں سے آگے بڑھیں. جب آگے بڑھیں نا تو پوچھا سجاد یہ ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. بیبیاں پھر بیٹھ کے رونے لگیں. مولا نے کہا اٹھیے آگے بڑھیں. کہا بیٹا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ قاسم کی قبر ہے. پھر گر کے رونے لگیں. ساری قبریں بتا دیں. جناب زینب نے ایک سوال کیا، کہا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائی، میرے بھیا کی قبر کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ آئیے، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے. جب بیبیاں چلی نا تو جناب زینب نے بیبیوں کو روکا، کہا بیبیوں میرے بھیا عباس تو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہماری چادریں لوٹی گئی تھی، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، لیکن بیویوں ایک بات میرے عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، زندانوں میں قبریں نہیں بنائی جاتی، مات میں حسین